السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عتیق صاحب آواز تھوڑی زیادہ. دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللهم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندك. اللهم ارزقنی حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم. اے اہل ایمان، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنا جگری دوست نہ بناؤ. اہل ایمان اگر ہم ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دوست کون کون. کیا اس وقت پچھلی ساری باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی جو پچھلے اور اس سے پچھلے اتوار کو میں نے کہی ہیں، پھر یہ بات آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ پاکستان بالخصوص اور ملت اسلامیہ بالعموم ان کے سارے جگری دوست، سارے ہمراز امریکہ بن گیا، یورپ بن گیا. جو جتنا بڑا کافر ہے اتنا بڑا اس کا وہ دوست بن گیا. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا. پچھلی دہائیوں میں آدھے لوگ رشیا کے ہم دوست بن گئے اور آدھے لوگ امریکہ کے دوست بن گئے. اپنے اپنے ممالک کے اندر خارجہ پالیسیاں، داخلہ پالیسیاں اور اپنے اندر دین کے لیے کام کرنے والوں کو جس طرح کافر دشمن سمجھتے تھے، اسی طرح انہوں نے بھی دشمن سمجھ کر اپنے اپنے موقف کی حمایت کرنے والوں، اس امریکہ یا یورپ مشرقی ہو یا مغربی ہو، ان کو اپنا ہمراز بنایا اور ان کے کہنے پر اپنے لوگوں کو مارا. لوگ گالی دیتے ہیں مشرف صاحب کو. ہاں، مشرف کے دور میں بہت برا ہوا، وہ آپ کے دور میں ابھی ہوا اس لیے آپ اسے کہہ رہے ہیں. ورنہ اسی ملک کے اندر گورنر جنرل آف پاکستان حضرت قائد اعظم موجود ہیں اور حضرت قائد اعظم کی موجودگی میں خود حکم دیتے ہیں کہ اس وقت ہماری خارجہ پالیسی کا یہ تقاضا ہے کہ کشمیر کو آزاد فوری کروا لیا جائے، انہوں نے اپنے سی این سی کو حکم دیا کہ اسی لمحے فوری طور پر انڈیا پر حملہ کر کے اور کشمیر کے حصے کو آزاد کروا لیا جائے، اور سی این سی پاکستان جو دراصل برطانوی تھا، اس نے باسٹرڈ کا لفظ گورنر جنرل آف پاکستان کے لیے استعمال کیا اور حملہ کرنے سے انکار کر دیا، اور قائد اعظم کی پوری کیبنٹ، جن کو بعد میں انہوں نے کہا کہ میری جیب کے جتنے سکے ہیں سب کھوٹے ہیں، وہ پورے کے پورے اس گورنر جنرل کے ساتھ ہونے کی بجائے سی این سی کے ساتھ تھے. یہ حادثہ ایسے نہیں ہوا تھا، ہم نے اپنا ہمراز اس زمانے میں کسی اور کو بنا لیا تھا اپنوں کی بجائے. مسلمانوں کا جب زور بڑھا تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کے ان پرجوش نوجوانوں کو صرف مروانے کے لیے کہا کہ جاری کر دیا جاتا ہے. ان پرجوش نوجوانوں کو جنگ کے اندر اتار دیا گیا اور وہیں انہیں مروا دیا گیا، کیونکہ صرف ایک کروڑ روپے کی کیا حیثیت ہے جنگ کے اندر، ایک دن کے اندر اتنے گولے ختم ہو جاتے، پورا بجٹ صرف 1 کروڑ روپیہ رکھا گیا، اور اس کے بعد ان کی مدد بند کر دی گئی. اس کے کہنے پر میں اس کی بات نہیں کرتا، اگر میں آپ کے بہت قریب آ جاؤں، 70 کی جنگ میں بھی پاکستان جو ملت اسلامیہ ہے جس کا سارا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے تھا، جس کے ہمراز سارے کے سارے صرف مسلمان ہونے چاہیے تھے، اس آیت کی روح سے انہوں نے اپنا ہمراز اس زمانے میں بھی امریکہ کو بنا لیا. امریکہ جو دراصل اندر کھاتے وہ انڈیا کا دوست تھا، وہ ہمارے سارے راز ان کو دیتا رہا، اور ہمیں تفل تسلیاں دینے کے لیے وہ کہتا رہا کہ بحری بیڑا آ رہا ہے، بحری بیڑا آ رہا ہے اور تمہاری مدد کو پہنچ جائے گا، مشرقی پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. ہم نے توکل کر لیا کہ بھارت اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا چونکہ امریکہ اپنا بحری بیڑا لے کر پہنچ رہا ہے. اپنے راز چونکہ ان کے پاس تھے، انہیں بتا چکے تھے کہ ہمارا یہ حصہ کمزور ہے، انہوں نے اسی کمزور حصے پر حملہ کیا اور مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کر دیا. ہمیں ہوش نہیں آیا. ملت اسلامیہ پاکستان کے ایک گروہ نے جب یہ دیکھا، میں صرف اوپر لیول والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اسے ذرا نیچے آنے لگا ہوں، جب جماعت اسلامی پاکستان نے شوقت اسلام کا دن منایا، جبکہ ایک دن پہلے 1 مئی کو لوگ کمیونسٹ جو تھے وہ اپنا دن مناتے تھے کمیونزم کے حوالے سے مزدوروں کا دن کہہ کر، پاکستان پہ چونکہ کمیونزم کی یلغار ہو چکی تھی، رشیا اس کے اندر پوری طرح داخل ہو رہا تھا، اس کے سامنے دیوار بننے کے لیے جب جماعت اسلامی نے اس کے مقابلے پر شوقت اسلام کا جلوس نکالا، معلوم تاریخ میں ابھی تک پاکستان کے کسی زمانے میں بھی اتنا بڑا جلوس کبھی نہیں نکلا جتنا بڑا جلوس شوقت اسلام کا تھا. ہر شہر، ہر قریا، ہر گاؤں، ہر محلہ، ہر جگہ سے جلوسوں کی صورت میں گئے، اور پورے ملک کے اندر اس وقت صرف کلمے کا ورد ہو رہا تھا، تو اس کے اندر کسی کو کسی کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں تھی، صرف اور صرف اس وقت ایک ہی بات تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بھی نعرے کی صورت میں نہیں کہا جا رہا تھا، بس ایک ورد تھا اس پاکیزہ ڈیمونسٹریشن کے اندر کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ چاہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ ہی کا ورد ہو رہا تھا. سب سے بڑا جب یہ پروسیس دیکھ لیا دشمن نے، تو فوری طور پہ اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے میں جمعیت علماء اسلام ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، جمعیت یہ جو یا شیعہ تنظیمیں ہوں، یہ سارے مذہبی کام کرتی تھی، سیاست کو باقاعدہ حرام کہتی تھی، سیاست کے قریب بھی نہیں پھڑکتی تھی۔ 70 کا جب الیکشن آیا تو دشمن اس کو پہچان چکا تھا کہ یہ جون کے اندر، یکم جون کو یہ جو شوقت اسلام کا جلوس نکلا ہے، اگر جتنے لوگ صرف اب باہر نکلے ہیں اتنے ہی لوگ باہر اگر ووٹ دے دیں تو پاکستان کے اندر دین غالب ہو جائے گا۔ اور سیاست تو اس وقت صرف جماعت اسلامی کر رہی تھی، وہ اس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر اپنے نمائندوں کو، اپنے ایجنٹوں کو ان علماء کے پاس بھیجا، انہیں کہا کہ یہ مودودی تو تمہیں جیت جائے گا، تم ہار جاؤ گے، یہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور یہ اتنے بڑے منصب پہ پہنچ جائے گا اور تمہارے پاس تو بڑی بڑی سندیں ہیں اور اس کے باوجود تم سیاست میں پیچھے رہ جاؤ گے، پارلیمنٹ میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تم فوراً سیاست میں حصہ لے لو۔ تو دوست کس کو بنانا تھا انہوں نے، کس کے کہنے پر چل پڑے؟ کل تک جو اس کو حرام کہتے تھے ایک دم اس کے اندر کود پڑے اور سیاست کے اندر آ کے حصہ لے لیا، اور کسی نہ کسی طریقے سے کہا کہ یہ جو دین کے لیے اٹھنے والی تحریک ہے اس کو مار دیا جائے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور کرشن نگر کے اندر اسلام پورا چوک میں جلسہ ہو رہا تھا، اور یہ جلسہ کرنے والے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب تھے، جمعۃ علماء اسلام کی طرف سے کھجور ان کا نشان تھا۔ اس نے پوری تقریر کے اندر کوئی سیاسی، ان کو چونکہ بات کرنی آتی بھی نہیں تھی، وہ سیاستدان تھے ہی نہیں، مذہبی باتیں کرنے والے لوگ تھے، پورے جلسے کے اندر انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی صحابہ کا دشمن ہے، فلاں کا دشمن ہے، فلاں کا دشمن ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہمیں ووٹ دو یا نہ دو، جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بنیادی طور پر کس کے نقشے میں رنگ بھرا ہے؟ کیا انہوں نے قرآن کی سائز کو نہیں پڑھ رکھا تھا؟ تمہاری کسی کمزوری سے بھی فائدہ اٹھانے سے ذرا بھی نہیں چوکیں گے۔ پھر دشمن نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اور آج تک پاکستان میں 70 میں تو لوگ سمجھتے تھے آج نہیں تو کل دین غالب ہو جائے گا، آج دور دور تک کہیں اس کا نشان نظر آتا ہے؟ اسی بات کو اللہ نے یہاں پہ سمجھا دیا تھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بنانا، جب ان کے رازدار بن گئے، ان کے کہنے پہ چلنے لگ گئے، ان کو اپنی کمزوریاں خود بتا دیں، تو انہوں نے تو فائدہ اٹھانا تھا نا۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری کسی بھی غلطی سے فائدہ اٹھانے سے ذرا نہیں چوکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کل تک 69 تک یہ امت متحد تھی دین کے بارے میں، دین کے بارے میں یکسو تھی، پھر انہوں نے تمہارے مذہبی انتشار سے فائدہ اٹھایا اور تمہیں سیاست کے اس میدان میں کھڑا کر دیا جس کو تم ایک لمحہ پہلے حرام کر رہے تھے، اور تم نے ان کی بات کو نہ سمجھا، وہ تمہارے ہمدرد اور تمہارے دوست اور تمہیں اقتدار میں پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو صرف اس لیے آئے تھے کہ اسلام کو اقتدار سے نکال دیا جائے، وہ ذرا نہیں چوکتے۔ یہ معاملہ چاہے اس سے پہلے ایوب خان صاحب کا ہو، جب انہوں نے دیکھا کہ ایوب خان کے زمانے میں بھی جماعت اسلامی نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پاکستان میں ایک شور مچایا ہوا ہے، ایک آواز بلند کر رکھی ہے، تو جن کے یہ دوست بنے تھے، لکھتے ہیں فرینڈز ناٹ ماسٹر، لیکن ان کی گود میں بیٹھ کر فیصلے کر کے آئے اور آ کے جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دیا، اور پھر جس زمانے میں لوگ سرکاری ملازمت کے لیے کوئی رستے ہی نہیں تھے، پرائیویٹ ملازمتوں کا اب رستہ کھلا ہے، اس زمانے میں تو پرائیویٹ ملازمت ہوتی نہیں تھی، سرکاری ملازمت ہی ہوتی تھی، تو ہر شخص کو جو ملازمت کرتا، آن ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے یہ لکھا ہوا آتا، ایک پرفارما ہوتا، اس کے اوپر لکھنا پڑتا تھا کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے، جب تک وہ یہ نہ لکھتا وہ سرکاری ملازمت میں نہیں رہ سکتا تھا۔ لوگوں کے مالی مفادات پہ ضرب لگا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کو دین کے رستے سے روک دیا جائے. کس نے کس کو کس نے دوست بنا لیا اور عملاً انہوں نے ان کو دوست مانا. جہاں جہاں امریکہ داخل ہوا ہے اس زمانے میں اگر ہمارے دیوبندی بھائیوں نے ان کا ساتھ دے دیا, ہمارے بریلوی بھائیوں نے ساتھ دے دیا, ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ساتھ دے دیا, اگر وہ سوات میں داخل ہوئے ہیں اور سوات میں لوگوں کو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مروایا ہے تو مارنے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم دیوبندی ہو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا؟ تم وہی ہو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. کہ سب سے پہلے دیوبندیوں کو ہی مارا ہے, معاف کیا پھر انہوں نے؟ وہ شمالی وزیرستان میں گئے تو کیا انہوں نے مارنے سے پہلے پوچھا کہ میرے بھائیوں پہلے یہ تو بتاؤ, ہم تمہیں مارنے لگے ہیں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے, گھروں سے نکالنے لگے ہیں, تمہارے گھروں پہ بمبارمنٹ کرنے لگے ہیں, تمہارے بچے ذبح کرنے لگے ہیں, بتاؤ تم بریلوی ہو کہ نہیں ہو؟ بولو تم اہل حدیث ہو؟ پوچھا انہوں نے. اور ہم نے یہ پورا عرصہ ان کے کہنے پر باقاعدہ آپس میں لڑ لڑ کر اپنی مسجدوں کی بے حرمتیاں کی, اور انسانی خون جو انسانی جان جس کی حرمت اللہ نے قائم کی تھی, خود مسجدوں کے اندر انسانوں کو قتل کیا. وہ تمہاری کسی بھی غلطی سے فائدہ اٹھانے سے ذرا نہیں چوکتے. میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ مصر کے اندر بھی یہی حال ہوا. اخوان المسلمون کو انہوں نے چوٹی کے سارے رہنما, جب 22 پارٹیاں اقتدار میں آئیں تو چوٹی کے سارے رہنما سولیوں پر لٹکا دیے اور گھروں کے آگے لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں. حضرت امام حسن البنا شہید علیہ الرحمہ کا جنازہ اس حال میں اٹھایا گیا کہ شہر میں کرفیو تھا, ایک بوڑھا باپ شیخ الحدیث شیخ القرآن, ایک بوڑھا باپ جس کی قبر میں جھک چکی تھی, اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو اٹھانے والا اکیلا تھا, باقی تین طرف سے گھر کی عورتوں نے اٹھایا تھا. اور اس لمحے یہ محمد قطب لکھتے ہیں کہ میں تو ایک سرکاری ملازم تھا, میں تو ایک سرکار کی طرف سے اٹلی میں دورے پر گیا ہوا تھا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. دن کے وقت میں نے اپنے ہوٹل سے باہر نکل کے دیکھا کہ دن کے وقت لوگوں نے لائٹیں جلائی ہوئی ہیں اور ہارن پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, ہارن بجاتے جا رہے ہیں اور لائٹیں صبح کے وقت جلائی. میرے لیے یہ ایک اچمبے کی بات تھی. میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے, اٹلی میں لوگوں نے صبح کے وقت لائٹیں جلائی ہیں, یہ ہارن پہ ہاتھ رکھے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے, ان کو بتایا گیا, کیا تمہیں نہیں پتا تمہارے ہی ملک کے اندر تو جو ہمارا ایک بہت بڑا دشمن تھا حسن البنا, آج وہ قتل ہو گیا ہے, ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں. اور حکومت نے جو اس کی ایجنٹ بن گئی, حسن البنا کو جو شہید کیا, اپنا ہمراز بنایا, دوست سمجھا کہ شاید یورپ ہمارا دوست ہے, اس کے کہنے پر اس اسلام کا نام لینے والوں کو میں قتل کر دوں گا تو وہ میری مدد کرے گا. یہی حال عراق کے اندر ہوا اور یہی حال شام کے اندر ہوا. بلکہ میں نے پاکستان میں 80 کے اندر ایک خط بھیجا تھا جو وہاں کی بہنوں کی طرف سے آیا تھا جو جیلوں میں تھی. اس وقت جیلوں سے وہ بہنوں نے ایک خط لکھا اور پاکستان کے علماء سے فتویٰ مانگا تھا کہ ہم جو مجاہدین کی بیٹیاں اور بہنیں اور بیویاں ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں اور دشمن ہمارے جسموں کے اندر اپنی گندگی ڈال رہا ہے, کل کو یہ جو بچے پیدا ہوں گے ہمیں بتائیے کہ ان کو کس باپ کا نام دیا جائے. یہ اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے والے, لا الہ الا اللہ کہنے والے, امریکی اور دوسروں کے رشیا کے ایجنٹ بن چکے تھے. صدام کے آخری زمانے میں بھی 50,000 اخوان المسلمون کے نوجوان جیلوں میں بند تھے. یہ اپنوں کو کس بنیاد پر مارتے تھے؟ کن کو اپنا دوست سمجھتے تھے؟ اللہ نے تو کہا کہ اپنی جماعت کے لوگوں کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بنانا. یہ کس کو دوست بنا بیٹھے؟ اپنی طاقت اپنے ہاتھوں ختم کر دی. اور ابھی حال ہی میں پوری مغربی سرحد ہماری افغان مجاہدین کی بنیاد پر محفوظ تھی عرصہ دراز سے. ہم نے غیر ملکوں کو اپنا دوست سمجھا, ان کے کہنے پہ ان کو مارنا شروع کیا. آج وہ ساتھ محفوظ ہے اور ہمارا وزیر خارجہ, ابھی ان کے وزیر خارجہ کے منہ سے جملہ نکلتا ہے کہ پنجاب کے اندر طالبان چلے گئے. وہ کہتا ہے کہ ہاں فلاں جو واقعہ ہوا ہے وہ پنجابی طالبان نے کیا ہے. یہ تو تجھے پتا چل گیا ہے کہ پنجابی طالبان نے کیا ہے, وہ بلیک واٹرز نے نہیں کیا, یہ تجھے پتا چل گیا ہے. پھر تو نے انہیں پکڑا کیوں نہیں؟ جو راگ وہ الاپتے ہیں وہی یہ راگ الاپنے لگ جاتے ہیں. کل کو جو ہمارے مشرق وسطی کے لوگوں نے کیا تھا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ چھوٹی چھوٹی ممالک کے اندر تبدیل ہو گئے, چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بدل گئے. یہ خلیج کی ریاستیں آپ کے ایک ایک محلے جتنی ہو گئی ہیں. وہاں پر اب دین نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اگر آپ وہاں پہ دبئی میں پھر کے دیکھ لیں تو یوں محسوس نہیں ہوتا کہ کسی مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں. میں وہاں پھر کر دیکھ کر آیا ہوں, وہاں پہ مسلمان جو نیک لوگ ہیں انہوں نے دبئی کے باہر 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر اور آباد کر لیا ہے کہ ہم دبئی کے اصل بٹھندے یہاں پہ رہنے کے قابل نہیں رہے. اندر سے ہمارا حلیہ بگاڑ دیا گیا, ہمارے نصاب تبدیل کر دیے گئے. ہمارا نصاب ہمارے لوگوں نے بنانا تھا کہ یورپ سے پوچھ کر بننا تھا. اب آپ کا پورا نصاب کس سے پوچھ کر بن رہا ہے؟ کس کو دوست بنا بیٹھے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونک خبالا ودوا ما عنتم, جس بات پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں. یورپ کہتا تھا کہ ہمارا مقصد آمریت کو ختم کرنا ہے, ہم جہاں بھی عمل دخل کرتے ہیں وہاں آمریت کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو الجزائر کے اندر اسلامک فرنٹ نے وہاں پر 80% سیٹیں جیت لیں. وہ تو تمہاری موجودگی کے اندر جمہوری طریقے سے اپنے ووٹوں سے عوام کی تائید کے ساتھ 80% اسلامی لوگ حامی ہو گئے. تو اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ تم جمہوریت کے لیے کرتے ہو تو 80% کے خلاف کوئی ریشہ دبانی کرنی چاہیے تھی. جس دن 80% جیتے ہیں اسی دن وہاں کی فوج کے ایجنٹوں کے ذریعے وہاں پہ آنے والی حکومت کو ڈیمولش کر دیا گیا اور ان کے سارے جیتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. اور ان کے ایجنٹ آج بھی ہمارے ملک کے اندر بیٹھ کر امریکہ کی تعریف کریں گے. امریکہ ڈیموکریٹک ہے, امریکہ جناب اس کی تعریف اتنا مہذب ہے, وہ تہذیب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا. یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ جب ٹھا کرتے ہیں دھماکہ کرتے ہیں وہ ان کو سزا دینے کے لیے آتا ہے, یہ ان کے ایجنٹ آگے سے بول رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک جگہ مجھے بتائیے جہاں پر ان کی دوستی نے تمہیں فائدہ دیا ہو. حماس جیت گئی تھی فلسطین کے اندر, ووٹوں کی قوت سے کون جیتا ہے؟ حماس کے خلاف اپنے ایجنٹ کے ذریعے جو عیسائی تھا اس کا تختہ پھر الٹنے کے لیے وہ تو الٹ نہ سکے کیونکہ عوام پوری کی پوری حماس کے ساتھ تھی. پھر بھی اپنی قوت کے ساتھ اور دوسرے جو پپٹ ارد گرد ممالک ہیں ان کی مدد کے ساتھ وہ ان کی حکومت کو پلٹا اور دوسرے آدمی کو حکمران بنا دیا، اور اس ملک کا وزیر اعظم بیچارہ سڑک میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج ان کے گھروں کے اوپر جب آگ برستی ہے، جب اسرائیل ان کے اندر داخل ہو کر ان کی بیٹیوں کو اغوا کرتا ہے، جب ان کے مردوں کو گرفتار کرتا ہے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتا ہے، تو عین اس لمحے باقاعدہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، امریکہ کے اندر جشن چراغاں ہوتا ہے۔ تمہیں تکلیف پہنچے تو ان کو مزے آتے ہیں، اور اگر کہیں مجاہدین ان پر حملہ کر کے ان کو سزا دیں تو پورے کا پورا یورپ اتحادی بن کے تمہیں مارنے کے لیے آ جاتا ہے۔ کیسے اتحادی بن کے وہ آ نہیں چکا؟ یہ بات تو 1400 سال پہلے اللہ نے نازل کی تھی، تمہیں کیوں نہیں پتا؟ بات تو یہ ہے، یہ تو میں نے کھلا کر اور پھیلا کر جو بات کہی ہے وہ تو اس لیے کہ آپ کی زندگی کے اندر ہونے والے واقعات میں صرف ان کا میں احاطہ کر کے آپ کو بتاؤں۔ آپ کے سامنے جہاں جہاں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، کیا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس کا؟ انہوں نے مزے نہیں لیے اس کے؟ ہمارے اپنے مشرقی پاکستان کے اندر انڈیا نے فوجیں داخل کر دیں۔ کسی آزاد مملکت کے اندر کسی کی فوج کا داخل کر دینا اقوام متحدہ کے تحت کیا جائز تھا؟ تم تو کہتے ہو کہ فلاں نے فلاں کام کیا اس لیے اس کے خلاف ہم حملہ کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب انڈیا نے مشرقی پاکستان کے اندر فوج کشی کر دی تھی تو کیا تم نے انڈیا کو اقوام متحدہ کے کٹارے میں کھڑا کیا؟ اقوام متحدہ تو ایک پپٹ کا ادارہ بن چکا ہے، وہ تو امریکی ایجنٹوں کا ایک ادارہ ہے، جو امریکہ کہتا ہے وہاں پہ وہی ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں سنو، تمہارے حکمران انہوں نے دوست بنا لیے ہیں، آج ان حکمرانوں کے ذریعے وہ حرکتیں کروا رہے ہیں جس کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے پاکستان ایک ناکام ریاست ہے۔ پہلے ججوں کو نکالا گیا، یعنی یہی اہم پوسٹ ہوتی ہیں، پہلے ججوں کو نکالا گیا، پھر ایک تحریک چلائی، وہ بھی تم لوگوں نے نہیں چلائی تھی، وہ ہماری ایجنسیوں نے انہی کے کہنے پہ چلائی تھی۔ ایک بندے کو ہیرو بنایا گیا تھا، اس ہیرو بنا کر اسے دوبارہ ہم نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا۔ اب نیا کھیل شروع ہو گیا ہے، ایک وکیل جس کو ہیرو پہلے بنایا تھا، وہ جو قانون کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے والے تھے، وہ جو قانون کے رکھوالے بنائے گئے تھے، جن کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں جن کی محبت اس لیے ڈالی گئی تھی کہ انہوں نے ساری جنگ اس لیے کی ہے کہ ایک ظالم حکمران نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، یہ قانون کے محافظ ہیں، اس محافظ نے ایک جج کے منہ پر تھپڑ مارا، اس تھپڑ مارنے پر 100 افراد نے استعفی دے دیا ہے۔ جس ملک کی عدلیہ استعفی دیتی ہو، اس ملک کے بچ جانے کا کوئی امکان ہے؟ جس ملک کے اندر فوج کے خلاف عوام کو کر دیا جائے، کیا آج عوام کا دانشور طبقہ، وہ ٹی وی پر بیٹھا ہو یا اپنی پنچایتوں میں بیٹھا ہو، وہ فوج کے خلاف اتنی لمبی زبان استعمال نہیں کرتا؟ فوج سے اتنے اپنے پپٹ کے ذریعے کام کروائے کہ عوام مجبور ہو گئی تو اس فوج کے خلاف باتیں کرے؟ میری محبت تو میری فوج تھی، مجھے فوج کے اور فوج کو میرے خلاف کر دیا، اور انہیں اپنا اس فوج نے دوست سمجھ لیا۔ مجھے بتاؤ کہ ملک کو توڑنے کے لیے، اور ملک کو میں نے عرض کیا تھا کہ اقوام متحدہ تو امریکہ کے پپٹس کا نام ہے، امریکہ جو چال چل رہا ہے اس کے مطابق اخباروں میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا تھا پاکستان ایک ناکام ریاست، وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ اپروو کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے۔ پیٹرول سستا ملتا ہے، ہر دفعہ بڑھایا جاتا ہے، کہ ہمارے اوپر ملک کے اندر پانی آسانی سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ملتا تھا، ہماری فصلیں دنیا میں سب سے بہتر فصلیں تھیں، لیکن دشمن کو باقاعدہ موقع دیا گیا اور کہ وہ اپنے ڈیمز بنائے، وہ ڈیم انہوں نے بنانے شروع کیے، اور ہمارے پپرز کو باقاعدہ کہا گیا کہ اگر کوئی ڈیم کا نام لے تو تم نے صوبائی عصبیت کو کھڑا کر دینا ہے، ڈیم کو نہیں بننے دینا. 39 سال ہو گئے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کا نہ صرف نقشہ پاس ہوا، نہ صرف اس کے سارے معاملات طے ہوئے، بلکہ اس کے اوپر کام کرنے والے افراد، اس کے سارے انجینئر، سارے کلرک، آفس کا سارا عملہ 39 سال سے قائم ہے اور آج تک اس کی تنہائی لے رہا ہے اور پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہے ہیں، عوام کر رہے ہیں کہ عوام نے ایسے لوگوں کو اپنا حکمران بنا لیا، ان کے ایجنٹوں کو پہچانتے نہیں، اور جب یہ تکلیف ہوتی ہے تو ان کو مزے آتے ہیں. آج اگر پاکستان کے اندر اناج ختم ہوتا ہے، اگر آج پاکستان کے اندر پینے کے لیے پانی ختم ہوتا ہے، گیس ختم ہوتی ہے، اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں لڑانے کے لیے پھر آخری حربہ ہوگا کہ انڈیا سے ہمیں لڑا دیا جائے. تو انڈیا، امریکہ کی اور یورپ کی کمپنیوں نے اتنا سر بنا لیا ہے کہ اب اسے بیچیں گے نہیں تو انہیں خسارہ ہو جائے گا. کہاں رکھیں اس اسلحے کو؟ اسلحے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ڈمی ہو جاتا ہے، اس کو بیچنا ہی بیچنا ہے. اس کے بعد ان کا پروگرام ہے پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی کروا دی جائے، تاکہ ان سے ہم اپنے عوام سے لیا ہوا پیسہ ٹیکسز کی صورت کے اندر ان کے حوالے کر دیں، اس طرح بھی وہ ہمیں چھین لیں اور ہم لڑ کر ان کے ہاتھوں مر جائیں. لوگوں، ہوش کب لو گے؟ یہ تو 1400 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. میں آج تو باتیں نہیں سنا رہا. آئیے اس آیہ کریمہ کو پھر پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونک خبالا ودوا ما عنتم، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دلوں کا بغض تو منہ کو آ چکا ہے. وہ آپ کو کہہ چکیں گے تورا بورا بنا دیں گے، وہ آپ کو کہہ چکیں گے پتھر کے زمانے میں پہنچا کے چھوڑیں گے. لوگوں، ان کی دشمنی پاکستان سے نہیں ہے، ان کی دشمنی اسلام سے ہے. ورنہ یمن کے اندر کیوں پورے کے پورے گاؤں کو ختم کر دیا گیا ہے؟ وہ ملائیشیا کے اندر کیوں عیسائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اپنے ملک کے اندر عیسائیوں کو بولنے نہیں دیتے، ان کے خلاف جنگ کی ہے، اور باہر عیسائیوں کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ نہ انہیں عیسائیت سے کوئی تعلق ہے، وہ تو عیسائیوں کا وہ گروہ ہے اور یہودیوں کا وہ گروہ ہے جس کا دین ایمان صرف مسلمان کی دشمنی ہے. میں آپ کو عرض کروں، وہ اپنے آپ کو یہودی نہیں کہتے، صہیونی کہتے. یہودی کا اور مذہب ہے، صہیونی کا صرف یہ مذہب ہے کہ اسلام کو اس دنیا سے مٹانا ہے اور اپنے نظام کو قائم کرنا ہے. اس پوری دنیا کے اندر، حتیٰ کہ عیسائی بھی اس کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں. یہودی کا ہی بنایا ہوا نظام ہے جو امریکہ میں بھی چل رہا ہے اور پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور سود کی بنیاد پر غریب لوگوں کی معیشت کو چھین لیا گیا ہے اور لوگ لقمہ کو ترس کے. یہ یہودی کا پنجہ ہے بنیادی طور پر، اس سے ہونی کا پنجہ ہے جو اسلام دشمنی کے اندر اس قدر آگے چلا گیا، اور انہیں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. اور یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ اس نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو تو اجازت نہیں ہے، آپ کو اس بات کا پتہ تو ہے کہ معدنیات کا دنیا کا 80% ذخیرہ بلوچستان کے اندر ہے، آپ کو تو پتہ ہے. آپ نکالتے کیوں نہیں؟ امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا. اس نے وہاں کے لوگوں سے آپ کو لڑایا کیوں ہے؟ اور اگر اس کو دیکھنا چاہو تو اسی 2010 کا جو نقشہ انہوں نے چھاپا ہوا ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آج جا کے اس کو دیکھ لیجئے. بلوچستان پاکستان کے ساتھ شامل نہیں، کچھ ایران کا حصہ، کیونکہ پچھلے دنوں ان کے منہ سے یہ بات نکل چکی ہے کہ وہ اب ایران پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ایران سے بھی اتنا ہی حصہ لینا ہے جتنا انہوں نے بلوچستان کو آزاد کروانے کے لیے لینا. تو یہ بلوچستان کے اندر گڑبڑ جو ہو رہی ہے، وہ مشرف صاحب ہمارے ہی آدمی تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا، کوئی باہر سے تو نہیں آئے تھے. کس کو دوست بنا لیا تھا؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے غیروں کو دوست بنا لیا تو وہ میرا ساتھ دیں گے. شاہ ایران کا ساتھ دیا تھا؟ اگر نرم پالیسی امریکہ کے مقابلے پہ اپنی آخری دنوں میں اور امریکہ کے مقابلے پر ایک دو باتوں پہ کھڑے ہونے والے جو نرم پالیسی کے ساتھ، اور یہ جو جنگ اتنی لمبی لڑی گئی تھی افغانستان کی، تو پاکستان کا ضیاء الحق اگر ان کا ساتھ نہ دیتا تو یہ جنگ لڑی جا سکتی تھی؟ امریکہ رشیا کو مارنے کے لیے یہ کوشش کرنے کا اہل تھا؟ تو ہم نے اسے اس زمانے میں بھی سمجھا کہ یہ ہمارا دوست ہے. اور جب پاکستان کی سالمیت کی بات آنے لگی تو ضیاء الحق صاحب نے اگر کھڑے ہو کر اس کو دو ٹوک جواب دیا تو ان کو زندہ چھوڑا کہ مار دیا تھا؟ بچ جاؤ گے تم بھی. مشرف صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے گھر میں جگہ دے دی ہے تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. تم سے تو وہ کام لیں گے کہ جس سے تمہاری قوم تباہ ہو جائے. اور جب تک تمہارے فوج کے اندر ڈانڈے ملے ہوئے ہیں اس وقت تک تم زندہ ہو، اور جب وہ اپنے پپٹ کو استعمال کر لیتے ہیں تو ہنری کسنجر کا یہ جملہ ہے کہ پھر اس کی حیثیت ایک ٹیشو پیپر کی ہوتی ہے جس سے ناک صاف کر کے کبھی جیب میں نہیں رکھا جاتا، پھر اسے پھینک دیا جاتا. ان قریب مشرف صاحب آپ بھی پھینک دیے جائیں گے، جناب زرداری صاحب آپ بھی پھینک دیے جائیں گے. میں جناب وزیر اعظم سابق کو بھی کہتا ہوں جنہوں نے اپنے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا تھا، سابق وزیر اعظم موجودہ نام نہاد اپوزیشن میں، تمہیں کہتا ہوں باری تمہاری 10 2010 کے اندر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تمہیں ہم حکمران بنائیں گے. ہاں تمہیں بنا دیں گے میں مانتا ہوں، لیکن حشر تمہارا پہلو سے بھی برا ہو جائے گا. تمہارے ہاتھوں جب جس دن اس ملک کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو اس ملک کے عوام تمہارے گھر کے افراد کی بوٹیاں بھی نوچ ڈالیں. تمہیں اپنے ہاتھوں اپنے لوگوں کے ہاتھوں تمہارا قیمہ کروا دیں گے. ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. میں نے ایک ماہ ہو گیا اسی آیت پر کھڑا ہوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور سی آئی ڈی سی والوں کے ذریعے بھی حکمرانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. لوگوں میرے دل کے اندر تمہارے لیے محبت ہے. میں تمہیں قرآن کا میسج اس لیے روک روک کے دے رہا ہوں کہ بچ جاؤ، کل کو جو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا تم نے کہنا خاور بٹ بڑا ولی اللہ تھا، سچ کہتا تھا. میں ولی اللہ نہیں ہوں، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کر تمہیں سنا رہا ہوں. تمہارا ولی تمہارا اللہ ہے، وہ تمہیں خود بتا رہا ہے کہ بچ جاؤ. میں تو اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں صرف. وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑا ہے. تم مافیا کو روتے ہو، اپنی بیٹیوں کو روو گے تم. شہنشاہ تاتار کے سپاہی جب بادشاہوں اور نوابوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے تھے تو ان کو سامنے کھڑا کر کے کرتے تھے، ان کی چیخوں کی آوازیں وہ سنتے تھے. اور اگر نہیں یاد، وہ دور کی بات ہے، تو پلٹن میدان کے اندر امریکہ کے ہواری فوجیوں سنو، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اور تمہاری اپنی رپورٹ نہیں ہے اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں ہے کہ تمہاری بیٹیوں تمہاری بیویوں، فوجیوں کی بات کر رہا ہوں اور پنجابیوں کی بات کر رہا ہوں، اور پنجابی سے مراد ہر وہ شخص ہوتا ہے جس کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا. ان کی بیٹیوں کا ننگا جلوس نکلا تھا، ان کے جسم پر کپڑے کی ایک تار بھی نہیں تھی. اور جب پلٹن میدان میں پہنچے تو مکتی بانی والوں نے میزبانی کی تھی ہندوستان کے آنے والی فوج کو وہ جو مکتی بانی کی اصل میں پشت بنا تھی اس فوج کے لیے یہ رکھیل کے طور پر ان کے حوالے کر دی، اور سر عام اسی بازار کے اندر، اسی گراؤنڈ کے اندر جہاں پہ نیازی صاحب نے ہتھیار پھینکے تھے، اسی کے اندر ان کی بیٹیوں اور بہوؤں سے اور ان کے بیویوں سے زنا کیا گیا، اور کرنے والے ہندو فوجی تھے۔ وما تخفی فی صدورہم اکبر، ابھی تو تم زندہ ہو، مشکل میں زندگی گزارنے لگے ہو، کبھی آٹا مہنگا کبھی چینی مہنگی، ایک وقت آنے والا ہے یہ بھی نہیں ہوگا اگر تم نہ پلٹے تو۔ میرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہستی ہے، ہاں تم پلٹو تو وہ تمہارا ہے، تم واپس نہ پلٹو تو وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اپنے کیے کی تم سزا پاؤ گے۔ اللہ نے فیصلہ پہلے کا دے دیا ہوا ہے کہ جو کچھ یہ تم پر ظلم ہو رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اخوان کے لوگ چیختے تھے فلسطین کے لوگوں کو کہ اپنی زمین یہودیوں کے ہاتھوں نہ بیچو، کل کو تم رو گے، تو انہوں نے اپنی زمینوں کو ان کے آگے بیچنا شروع کر دیا، پھر یہودیوں نے وہاں پہ قلعے بنا لیے، پھر مسلمانوں کو نکال دیا اور وہاں پہ خود قابض ہو گئے، اور اب وہاں پہ اتنی قوت سے قابض ہیں کہ منتیں کرو کہ ہمیں تھوڑے سے علاقے میں زندہ تو رہنے دو، کہتے تمہیں وہ بھی حق نہیں۔ تخفی فی صدورہم اکبر، پھر اللہ آگے جملہ سن لیجئے، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، قد بینا لکم، ہم نے یقیناً واضح کر دی ہیں آیات، اپنی نشانیاں واضح ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہوش کے ناخن ابھی بھی لے لو، جس لمحے اس کتاب کو پڑھو گے اس لمحے بھی اگر تم نے ہوش کے ناخن لے لیے، میرا اللہ پھر مدد کو کرنے کو تیار ہے، اس کا نام رحمان، اس کا نام غفور ہے، لیکن معافی تو مانگو، تم معافی تو اس سے مانگو نا، اور کہو کہ وہ تم پر رحم کرے، پھر سنو وہ بے نیاز ہے، پھر سنو کہ وہ بے نیاز ہے، معافی تم مانگو، تم حزب اللہ بن جاؤ، وہ تمہاری مدد کے لیے آج فرشتے اتار دے گا، آج اتارے گا، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، افغانستان کے جہاد میں، کشمیر کے جہاد میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو ہوتے دیکھا، ورنہ افغان نہتے کمزور لوگ، چھوٹا سا ملک جو اپنے ملک کے اندر ٹرین چلانے کے بھی اہل نہیں، جن کے ساتھ کوئی سمندر کوئی دریا نہیں، وہ رشیا کو شکست دے سکتے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے، صرف ایک چھوٹے سے دستے نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اللہ نے پوری دنیا کی قوتیں لا کے اس کے پیچھے کھڑی کر دی، جس کو اللہ نے یوں کہا ہے قرآن حکیم میں کہ میں بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرتا ہوں، تو رشیا نے ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ نے بعض کو دفع کیا، یعنی رشیا کو دفع کر دیا بعض امریکی قوتوں کے ذریعے، یہ تو اللہ کا ایک نظام بن گیا تھا، اور پھر رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن کیا آج ممکن نہیں ہے کہ تم یہ فیصلہ کر لو کہ کسی امریکہ کو داخل نہیں ہونے دینا، تو آج چائنا کو تمہارے پیچھے اللہ فزیکلی کھڑا نہیں کر سکتا، وہ نہ بھی کھڑا کرے تو کیا تو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ ہاں اس کی سنت ہے کہ دنیا کے اندر اسباب پیدا کرتا ہے، تو کیا وہ یہ اسباب پیدا نہیں کرے گا؟ ان کنتم تاکلون، تمہاری بیماری یہ ہے، ہا انتم اولائی تحبونہم، حالاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ کلمہ تو ہا اولائی تھا، ہا اولائی کٹھا جملہ ہوتا ہے، لیکن ہا کو الگ کر کے اولائی یہ الگ کر کے درمیان میں انتم ایک ضمیر لگا دی ہے، یہ ہا تنبیہ کے لیے ہے، اس کو کھول کے الگ بیان کیا ہے، اور سنو میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میری بات سمجھو، یہ الہا کے ساتھ میرا اللہ کہہ رہا، لوگو باز آ جاؤ، تمہارا نقص اندر یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ امریکہ تمہیں پسند کرتا، تمہاری عورتوں تک کو ایئرپورٹ پہ ننگا کر کے دیکھتا ہے، تم کہتے ہو ہمیں پسند کرتا ہے، وہ تمہاری تذلیل کرتا ہے، تم کہتے ہو کہ وہ ہمیں پسند کرتا ہے، اور یہ سمجھنے کی بجائے جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو اس طرح کے خبیث قسم کے لوگ جو اپنے مالی مفادات اور دشمن سے دوستیوں کی بنیاد پر ان کے ہاں جاتے ہیں، ان کو بھی جب ذلیل کیا جاتا ہے، ہمارے وزراء کو بھی جب ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو جب ننگا کر کے اور جوتیاں اتار کے ان کی تلاشی لی جاتی ہے، تو وہ غصہ امریکہ پہ کرنے کی بجائے کہتے ہیں اللہ بیڑا غرق کرے ان مجاہدین کا جن کی وجہ سے امریکہ نے ہم پہ یہ مشینیں لگا دی، پھر بھی اپنے موسموں کو یہ مارتے ہیں، میں کوئی بات سمجھا سکا؟ اللہ کہے یہ ہے تمہارے اندر بیماری، تم ان سے محبت کرتے ہو اور اپنوں سے نفرت کرتے ہو، ہاں تم تو ہبون ہوں، ہائے تم تو ان کو محبت کرتے ہو جن کو میں نے کہا کوئی راز نہ دینا، اور محبت تو جس سے کی جاتی ہے راز تو اسی کو دیا جاتا ہے، دوسرے کو راز نہیں دیا جاتا، محبت نہ ہو تو راز دیتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہو گئی، راز ہی نہیں دیا، ہم نے اڈے بھی دیے، ہم نے فوجی بھی دیے، اور میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں، میں تو اپنے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں، یہ جو بلیک واٹر نام کی تنظیم ہے جو کہ ہر جگہ پہ ظلم کر رہی ہے، یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ تمہارے سابق فوجی خریدے ہوئے ہیں، تمہارے سابق فوجی خریدے ہوئے ہیں، اور یہ بات ہے سن 2002 کی، میں نے لاہور میں آ کے جماعت اسلامی کے دفتر میں یہ بات کہی تھی کہ انہیں کراچی کے اندر جو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، یہ سابق فوجی ہیں جو امریکی ہائر کر رہے ہیں، ان کو پاکستان ہی کی اہم فوجی وردیاں پہنائی جا رہی ہیں تاکہ رستوں میں انہیں کوئی روکے نہ، وہ تمہیں ماریں گے، اور آپ کو پتا ہے جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے جماعت اسلامی نے جو بائیکاٹ کیا تھا، میں آپ کو رات کی بات آج بتانے لگا ہوں، یہ ابھی اخباروں میں بات نہیں آئی، آئندہ کی تاریخ میں آئے گی، وہ بائیکاٹ بھی صرف اس لیے بنیاد پر ہوا تھا کہ باقاعدہ یہ طے کر دیا گیا تھا کہ جب جماعت اسلامی کے الیکشن لڑنے کے لیے لوگ باہر نکلیں، جتنے لوگ الیکشن لڑنے والے ہوں یا لڑانے والے ہوں ان کو ایک دن میں بلیک واٹر ختم کر دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ تھا وہ پروگرام، بلیک واٹرز کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں جن کو بھاری قیمت پر خود خریدا جاتا ہے، پاکستان کے اندر خریدا جاتا، وہ میرے اور آپ کے بیٹے ہی تو ہیں، وہ میرے اور آپ ہی کے تو بھائی ہیں، یزید حسین کو مروانے کے لیے کوئی باہر سے فوجیں نہیں لایا تھا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں ہی کو خریدا ہوا تھا، ان کے گھروں کو سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا، آج کے یزیدیوں نے اسی رستے کو اپنا لیا ہے، ہاں تم ہا اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اللہ نے اندر کی بات بھی تمہیں بتا دی کہ تم لوگوں کو مسلمانوں کو تو کہتے ہو کہ تمہارے دل میں امریکیوں کا بغض ہے اس لیے تم یہ کہتے ہو، لیکن یہاں پہ تو اللہ نے کہا کہ ان کے دل کے اندر تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے، کس کس بات کو جھٹلاؤ گے؟ تم کہو گے کہ قاضی حسین احمد غلط کہتا ہے، غلط کہتا ہوگا، مانتا ہوں میں، اللہ کو بھی کہو کہ غلط کہتے ہیں، نعوذ باللہ، مار دو گولی، مار دو گولی تم سب کو، لیکن یہاں کیا کرو گے؟ یہاں تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور یہ تمہارے اندر کا بیماری بتا دی ہے، تم اپنوں سے نہیں ان سے محبت کرتے ہو۔ یہ نواز شریف ہو یا بے نظیر ہو یا زرداری ہو یا مشرف ہو، اپنے اقتدار میں لانے کے لیے کیا وہ امریکی پشت بنائی کو لے کر نہیں آتے؟ اگر آپ نے یاد ہو، اور میں آپ کو ڈیٹ بھی بتاتا ہوں، اور آج کی جا کے اخبارات تمام لائبریریوں میں موجود ہیں، پرانے تمہارے گھروں میں نہیں ہوں گے، لائبریریوں میں موجود ہیں، جا کے اٹھا کر دیکھیے۔ جس دن حفظہ کا واقعہ ہوا ہے، اس دن امریکن کانگریس کے لوگ اور پینٹاگون کے اندر کھڑے، فوٹو موجود ہے، اس دن پینٹاگون نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری پالیسیوں کی بہترین محافظ بے نظیر ہے۔ جائیے ایک ہی صفحے کے اوپر یہ ایک فوٹو لگی ہوئی ہے، دوسرے صفحے پہ ایک فوٹو اور لگی ہوئی ہے۔ برطانوی کانگریس کے ارکان، انہوں نے کہا کہ یہ دو بھائی، دونوں بھائی آگے کھڑے ہیں، یہ دو بھائی یورپ کی پالیسیوں کو، معتدل پالیسیوں کو آگے لے کر جائیں گے، یہ پاکستان کے اندر معتدل طبقے کے علمبردار ہیں۔ اور اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایگزیکٹ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ امریکہ نے مشرف سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور مشرف کو ہٹا کے کسی اور کو لانا چاہتا ہے۔ این اس دن جس دن یہ دو تصویریں لگی ہیں، اس دن اس نے ان دو تصویروں کا جواب دیا کہ امریکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ پیپلز پارٹی یہ تمہارا کام کرے گی، برطانیہ اور یورپ تم سمجھتے ہو یہ دو بھائی تمہارا کام کریں گے، جتنی قوت سے میں تمہارا کام کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتے۔ اسی دن اس نے، ابھی نیگوسیشن چل رہی تھی، ابھی معاملہ لڑائی کی طرف گیا ہی نہیں تھا کہ اسی دن اس نے ایک بخار چڑھایا اور شام تک اس نے بمبارمنٹ کر کے عورتوں کو جلے ہوئے کوئلوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ اس نے پیغام دیا تھا کہ نثار صاحب، جو تم تصویریں لے کر گئے ہو جماعت اسلامی کو واجپئی کی آمد پہ، ہم نے مارا ہے، ہم فنڈامنٹل کو مار سکتے ہیں، تم نے ایسے مارا تھا، لو دیکھو میں کیسے مارتا ہوں۔ پھر اس نے مار کے تو اس پر آشیرواد مل گئی کہ شاباش، تم ہی ابھی آگے چلو گے، اور پھر اس کو آگے چلایا گیا۔ لوگوں، کیا تمہارے، میں یہ آپ کے ملک میں رہ کے آپ ہی کے اخبارات پڑھتا ہوں، لیکن میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، یہاں سے پوچھتا ہوں، مجھے بات سمجھ آئی ہے تو آپ کو کیوں نہیں آتی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم اخبار کے کالموں کو، جو کہ لوگوں نے ٹکے دے کر لکھوائے ہوتے ہیں، اس پر زیادہ ایمان رکھتے ہو، قرآن پہ تمہارا ایمان کم ہے، مانتے ہو کہ یہ قرآن ہے، لیکن تمہاری ساری سیاست کی عروج جو ہوتا ہے وہ ٹکے لے کر لکھنے والے کالم نگاروں کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ فضا بناتے ہیں، اسی کے پیسے لیتے ہیں، اور تمہاری اب ان کو سائیکی کا پتہ ہے، تم اخبار کی خبریں نہیں پڑھتے، تم اب کالم پڑھتے ہو۔ جتنا دانشور ہمارا طبقہ ہے وہ کالم پڑھتا ہے، اور کالم تو پیسے دے کر اس کی پالیسیوں کو خراب کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کرو بین المذاہب، اور مشرف کے دور میں مذاہب کے درمیان ڈائلاگ شروع ہو گئے۔ ڈائلاگ کس بنیاد پر کرتے ہو؟ ہم سے کس بنیاد پر دشمنی کرتے ہو؟ ہم تو پوری کی پوری کتاب کو مانتے ہیں، تم تو کتاب کا ایک حصہ انجیل کو لے کر بیٹھے ہو نا، انجیل کی ساری تعلیمات قرآن میں موجود ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو بھی مانتے ہیں اور کتاب کو بھی مانتے ہیں، اور تم تو ہماری کتاب کا باقاعدہ انکار کرتے ہو۔ اگر دشمنی ہو سکتی تھی تو وہ تو ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ تم ہماری کتاب کو نہیں مانتے. اگر یہ ہے کہ تم نے کہا کہ تم ہماری کتاب کو نہیں مانتے, آؤ ہم سے ڈائیلاگ کرو, ہمارے کہنے پر چلو, تم انجیل کے مطابق نہیں ہمیں چلانا چاہتے, تم چلانا چاہتے ہو صہیونیت کی اس تنظیم کے تحت چلانا چاہتے ہو, ورنہ ہم تو تمہاری کتاب کو مانتے ہیں, تم ہماری کتاب کو نہیں مانتے. اس کا دکھ تو ہمیں ہونا چاہیے تھا, الٹا تمہیں دکھ کیوں ہوا؟ نہیں, تمہیں اس بات کا دکھ نہیں ہے, دکھ تو تمہیں اس بات کا ہے کہ مسلمان آج زندہ کیوں ہیں, مسلمان کے پاس وہ ممالک کیوں ہیں جہاں اس کے اندر اللہ نے دولت رکھ دی, جہاں تیل کی قوت ہے, جہاں پیٹرول کی قوت ہے, جہاں کوئلے کی قوت ہے, جہاں معدنیات کی قوتیں ہیں, اور جہاں پر دنیا کا 80% یورینیم پایا جاتا ہے. وہ ملک تو پاکستان ہے, جس کو چار صوبے ہیں تو چار ہی اس کے موسم ہیں. جو فصلیں ابھی سندھ کے اندر وہ ختم نہیں ہو رہی ہوتی, پنجاب کے اندر شروع ہو چکی ہوتی, چار چار فصلیں لینے والے ممالک, ان کو یہ بات گوارا نہیں. وہ اس لیے ان علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتے, پہلے بھی اس لیے انہوں نے قبضہ کیا تھا, آج بھی اس کی دولت کو لوٹنے کے لیے قبضہ کرنا چاہتے. تؤمنون بالکتاب کلہ, اصل کتاب تو حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والی ساری کتاب جو لوہے محفوظ پر موجود تھی, نجمن نجمن اترتی رہی, اور مکمل طور پہ جو آخر پہ آخری ایڈیشن اترا وہ محمد رسول اللہ پہ تھا. ہم تو پہلے ایڈیشن سے لے کر آخری ایڈیشن تک سب کو مانتے ہیں. تو منون زرداری صاحب مانتے تو آپ بھی ہیں, مشرف صاحب مانتے تو آپ بھی ہیں, جناب نواز شریف صاحب مانتے تو آپ بھی ہیں, جن کے ساتھ فوٹو سیکشن کے لیے جھوٹے برتنوں کے اوپر کھڑے ہو کر فوٹو اتراتے ہو, مانتے تو آپ بھی ہیں, لیکن تمہاری کتاب کو وہ نہیں مانتے جن سے تم دوستی کر رہے ہو. تؤمنون بالکتاب کلہ, تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو لیکن وہ نہیں مانتے. واذا لقوکم, وہ جب تم سے تنہائیوں میں ملتے ہیں, جب تمہیں نواز شریف صاحب اپنے ہاں وہ بلاتے ہیں, جناب مشرف صاحب جب تمہیں بلاتے ہیں, جناب زرداری صاحب وہ جب تمہیں بلا کر اپنی تنہائیوں میں باتیں کرتے ہیں, واذا لقو, جب وہ تم سے ملاقاتیں کرتے ہیں, قالو, تو وہ کہتے ہیں آمنا, ہم تو امن ہی والے ہیں, ہم تو شانتی ہی شانتی ہیں, ہم تو پیار ہی پیار ہیں, ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھی ہیں, ہم تو اہل کتاب ہیں, ہم تو ایک ہیں, ملتوں کے خلاف ہم تو لڑیں گے, او ہم کٹھے ہو جائیں, او ہم ڈائیلاگ کرتے ہیں, تمہیں یوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. واذا خلو, اور جب وہ الگ خلوت میں ہوتے ہیں, ادو علیکم انامل, یہ تو آپ نے ڈکشنری سے نکال کے اس کے معنی پڑھ لیے تھے, یہ اپنے پوروں کو دانتوں سے چباتے ہیں, اس سے کیا عالم. تم ہم پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح تمہیں کچا کھا جائیں, کس طرح تمہیں تباہ کر دیتے ہیں, اندر ہی اندر ان کے بس میں نہیں چلتا تمہارا ایک شخص زندہ نہ چھوڑ, تمہاری ایک مملکت نہ رہنے دے. اندر ہی اندر اللہ نے کہا, یہ کوئی صحافی لکھ رہا ہے, شاید کوئی کالم نگار لکھتا تو تم اس کی بات مان جاتے اور بیٹھ کے جگہ جگہ تذکرے کرتے, آج فلاں نے کتنا خوبصورت لکھا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں, من الغیظ, غضب کے عالم میں, غصے کے عالم میں, کل موت بے غیظکم, اب اللہ جل شانہ مومنوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ذرا تھوڑ دلے نہ ہونا ان کی قوت کو دیکھ کر, انہیں کہو کہ اس غصے کی آگ میں تم جل کر مر جاؤ, ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں. یہ رویہ اپنا دو ٹوک رویہ, کوئی ڈائلاگ کا رویہ نہیں ہے, کوئی مفاہمت کا رویہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ منصورہ کی مسجد میں حکمت یار گلبدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ 80s کا واقعہ ہے. اور کشمیر کے لوگ, ابھی جہاد شروع نہیں ہوا تھا, میں اوائل 80s کی بات کر رہا ہوں, حزب المجاہدین کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر حکمت یار زمین پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے, حضور آپ نے تو رشیا کو مارا ہے اور رشیا کو مار رہے ہیں, ہمیں بھی کوئی رستہ بتائیں, ہمیں کوئی نصیحت کریں. اس مرد درویش نے کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے, میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کیوں نصیحت نہیں کریں گے, ہم آپ کے بھائی ہیں. کہا سنو وہ تمہارے مردوں کو قتل کرتے ہیں. کہا جی ہاں روز کرتے ہیں. لمبی داستانیں, قبرستان بڑھتا جا رہا ہے. تمہاری عورتوں کو اغوا کرتے ہیں. کہا جی کرتے ہیں. ان سے ریپ ہوتا ہے. کہتے ہیں ہوتا ہے. پکڑ کے لے جاتے ہیں چھونیوں میں اور بے حال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. کہتے جی روز ایسا ہوتا ہے. کہتے ایسے بغیر جو احتجاج کرتے ہیں اس پر, ان سے میں بات کرنا گوارا نہیں کرتا. جس دن تم فیصلہ کر کے آؤ گے کہ ہم جہاد کریں گے ان کے خلاف, پھر میں تمہیں نصیحت کروں گا. ہم ان سے ان کے خلاف مظاہرہ بھی نہیں کرتے, ہم تو مذاکرات کرتے ہیں ان سے. نہ کوئی بات سمجھا سکا. بغیرتوں کے لیے دھرتی کا سینہ ہونا چاہیے کہ دھرتی کا پیٹ؟ اور بڑی بے غیرتی سے کہتے ہیں عافیہ کو بچانے کے لیے ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں. زرداری صاحب آپ کی بیٹی ہوتی میں پھر دیکھتا تم کیا سلوک کرتے ہو. وزیر اعظم صاحب وہ آپ کی بیٹی ہوتی, ذرا دیکھ میں تصور تو کرو. امریکی کا کہ دسترس تمہارے پاس ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت وزیر اعظم پاکستان کا راول دستہ, اس کے ساتھ جو گائیڈ کے طور پر چلتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے, امریکی. اس کی دسترس تیرے گھر تک پہنچ چکی ہے. تیری بیٹی کو وہ پکڑ لے تو بتا تیرا کیا حال ہوگا. وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمْ أَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ قُولُوا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تمہارے دلوں کے حالوں کا جاننے والا ہے, اپنے دلوں میں ہی فیصلہ کر لو. اور میں اس وقت میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں. دل ہی تو اپنے ٹھیک کر لو. تم اپنے مومنوں کو, اپنے دین کے لیے غیرت رکھنے والوں کو دندہ دہشت گرد اور وحشی کہتے ہو, اور جنہوں نے ناگاساکی اور ہیروشیما بم برسا کر لاکھوں افراد کو لقمہ اجل بنایا تھا ان وحشیوں کو مہذب کہتے ہو. تمہارے دل میں ان کے لیے مہذب اور سیولائز کا کلمہ ہے, اور اپنے بندوں کو تم دہشت گرد کہتے ہو. تم اپنے دلوں کا حال تو ٹھیک کر لو پہلے. ان تمسسکم حسناتن, اگر تمہیں کوئی کامیابی ہوتی ہے تو سوہم, تو ان کو بڑی بری لگتی ہے. ایٹم بم بن گیا, تم سے بھیک لے کر تو نہیں بنایا, تم سے قرض لے کر بھی نہیں بنایا, بن گیا تو امریکہ کو اچھا لگ رہا ہے, پورے یورپ کو اچھا لگتا ہے. اس بنانے والے موسم کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کر دیا ہے؟ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ, اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے, تمہارا مشرقی پاکستان کٹتا ہے. ساتواں بحری بیڑا آنے کا وعدہ کرنے والا جس دن مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا, یفرح بھی ہاں, اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے, پاکستان کہتا ہے ہم سے بھی ڈائلاگ کرو. وہ جواب میں واضح طور پہ کہتا ہے تم سے ڈائلاگ، امریکہ اس علاقے کی قوت کا نام ہے، تم نہیں ہو. اور وہ سچ کہتا ہے، جو کسی کا پپٹ بن جائے وہ قوت ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم پالیٹکس کرتے ہیں. پالیٹکس تو انڈیا کر رہا ہے، اس نے اپنے زمانے میں رشیا جب زندہ تھا رشیا سے بھی کھاتا تھا، امریکہ سے بھی کھاتا تھا، لیکن اپنے ملک کے اندر اس نے کبھی کسی ملک کو داخل ہونے نہیں دیا. رشیا کے مرنے کے بعد بھی اس نے رشیا سے تعلقات توڑے نہیں ہیں، اور امریکہ کو بھی لوٹ کے کھا گیا ہے. سیاست وہ کر رہا ہے، تم نے لوٹ کر کھانے کی بجائے اپنا آپ سب کچھ لوٹا دیا. کیسی محبت ہے تیری، یک طرفہ. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ نے اب حوصلہ دیا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو. جملہ سن لیں، یہ جو کچھ حالات ہیں اس پر اگر تم صبر کرو. وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش کو اپنا لو. سڑک ٹوٹی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے پیسے تو ہم بعد میں بنوا لیں گے. ملک کی ترقی ہم خود کر لیں گے، ان سے پیسہ لینا چھوڑ دو. ان تصبروا، اور تقوی کی روش کو اپنانے پہ کوئی وقت لگتا ہے، کوئی پیسہ لگتا ہے. یہاں بیٹھے آپ ابھی فیصلہ کر لیں کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق چلیں گے، جس کو تو ہاں کہہ دے گا وہ کر لیں گے، جس کو تو نہ کہہ دے گا وہ نہیں کریں گے. تقوی کی روش آ جائے گی. کوئی مشکل ہے یہ کام؟ بس یہ تم کر لو، اور جن حالات میں ہوں اس پہ صبر کر لو. صبر کا پھل ہم دیتے. کیا تمہیں یقین نہیں ہم پر؟ امریکہ کے پاس یقین آ گیا ہے کہ وہ تم نے اگر اتنے بندے مارے تو اتنے ڈالر دے گا، اس پہ تو یقین ہے. میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں میں دوں گا. میں ان کا بھی رازق ہوں جو تمہیں دے رہے ہیں، ان کا بھی میں ہی رازق ہوں. کیا تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں؟ تھوڑی دیر صبر تو کر لو. یہ صبر تمہارے اندر چند خصوصیات پیدا کرے گا. میں اسباب کی دنیا تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے صبر کہا ہے، ورنہ میں بندے اپنے فرشتے تو ابھی اتار دیتا. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ ضمانت کس کی طرف سے ہے؟ جو القوی العزیز ہے، جو جبار اور قہار ہے، جس کا نام ذوال انتقام ہے. یہ تو وہ بات کہہ رہا ہے، وہ صادق اور امین کا رب کہہ رہا ہے. یہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم کہتے ہو امریکہ ہمیں تورا بورا بنا دے گا. تم اللہ پہ یقین کرو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں، لیکن تمہیں اللہ کا یقین نہیں ہے اس لیے تورا بورا بن رہے ہو، اس پہ وہ خوش ہو رہے ہیں. ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. لوگوں تم اپنی اصلاح کر لو، میں تمہاری مدد کر دوں گا. اور تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو میری یہ سنت ہے، پھر میں اس قوم کی مدد نہیں کیا کرتا. ہمارا وقت ہو گیا، اس لیے میں نے آخری حصے کو ذرا تیزی سے شروع کر دیا ہے. چاہتا تھا کہ رک رک کے وہاں بھی باتیں کروں، دھوپ بہت نیچے اتر آئی ہے. حضرات اگر ہم اگلی دفعہ یہ کریں کہ 7 کی بجائے 6:30 بجے ٹائم کر لیں، اب دیکھیے کہ خواتین بیچاری بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، اور ویسے بھی گرمیوں میں نماز فجر پڑھ دینے کے بعد اگر دوسرے کام میں وقفہ ہو تو آدمی کہتا ہے ذرا کمر سیدھی کر لوں. کمر سیدھی کرتا ہے پھر اٹھتا ہے. میں کہتا ہوں کمر کس لیں نماز کے بعد اور آ جائیں، اور 6:30 بجے کمر کس کے آ جائیں گے تو یہاں پہنچ جائیں گے. کمر کسنا ہے کہ کمر کو ڈھیلا کرنا ہے؟ جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ 6:30 بجے انشاءاللہ کلاس کا آغاز کریں گے جی، یہ ٹھیک ہے جی؟ جی نہیں ہوتی، گھبرائے نہیں، جس وقت یہ ٹائم ہوگا نا 6:30 کا، وہ ٹائم جس کو جو مرضی کہہ دیں، ہم اتنے بجے اس وقت ہی آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ گھڑیاں چینج کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے اسے انکار کر دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. اے اللہ، تیرے دین کے حیا کے لیے جو لوگ کام کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے، یا اللہ ان سب کے کام کو قبول فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کو اللہ علیین میں جگہ عنایت فرما دے. بالخصوص تیرے دین کے حیا کے لیے جو مکھی لڑائی لڑنے والے سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ، جنہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر مجھے ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کے اس کام پہ کھڑا کر دیا، یا اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دینا. یا اللہ، جن جن کے امی ابو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دینا، سب پہ رحم فرما دینا. بالخصوص میرے امی، میرے ابو، میرے اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا، اس راہ پہ لگایا، مار کے ڈانٹ کے پیار کے ساتھ اس راہ پہ کھڑا رکھا، یا اللہ ان کی ہر ادا کے بدلے ان کے درجات کو بلند فرما دینا. اے اللہ، اگر میرے اس کام کا کوئی اجر ہے تیرے نزدیک، تو وہ اجر ان کو عطا فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. حضرات تشریف رکھیے، مجھے دو باتیں آپ سے ابھی کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے. ایک بات تو یہ کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا جو معاملہ ہے، ہر جگہ میرا پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو اس سلسلے میں نے سیریز تیار کر لی ہیں. اگر وہ سیریز آپ کو بھی چاہیے ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کو دکھانے، وہ بھی لے لیں. اور زیادہ بہتر یہ ہے، 37 سیریز ہیں وہ، کسی علاقے میں جو کیبل آپریٹر ہوتا ہے، آپ کا واقف کار ہو، کیونکہ آپ نے اپنے گھروں میں وہ لگائی تو ہوئی ہیں، اس کیبل آپریٹر کو کہیں کہ وہ سی ڈی لگائے، اور اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے وہ کیبل لگائی ہوئی ہے، اپنے اپنے کیبل آپریٹر کو گھر سے ٹیلی فون کرے کہ خاور بٹ کے جو قرآن آسان کورس کی سی ڈیز ہیں، فلاں جگہ سے ملتی ہیں، وہ لے کے ہمیں لگا کے وہ سناؤ. آپ کے جب زوردار ان کو ٹیلی فون گئے ہوں گے، کئی افراد کے فون گئے ہوں گے، آپ جا کے ان سے فون کروائیں گے، وہ مجبور ہو جائیں گے وہ لگانے پہ، کیونکہ یہی ان کا کاروبار ہے. میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ اگر میں جاؤں گا نا، ان کو دوں گا یہ لو، وہ سمجھے گا ہم کیوں لگائیں، کہ عوام تو پسند نہیں کرتی. اگر آپ کی طرف سے اپنے کیبل آپریٹر کو فون گیا ہوگا، پھر وہ لگائے گا یا نہیں لگائے گا؟ تو اپنے عزیزوں کے ذریعے جو جاننے والے ہیں، ان کے ذریعے بھی کیبل آپریٹر کو فون کروائیں، اس پہ یہ پریشر ڈیولپ کریں، اور ہم اسے فری دیں، وہ فری وہاں پہ لگائے، تاکہ گھر گھر کے اندر اس پیغام کو پہنچایا جا سکے. اور وہ اساتذہ کی تیاری اور دوسرے کام کورسز کرنے کے لیے، وہ جو میں نے کہا تھا میں نے ہال بنانا ہے، زمین خرید کے رکھی ہوئی ہے، اس پر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں نے کتنی دفعہ کہا کہ اس کے لیے تو پیسے دیں، اور وہ ظاہر ہے کہ دو چار دس پندرہ بیس ہزار میں تو نہیں بنے گی، اس پہ تو ایک کروڑ روپیہ چاہیے، تو زیادہ رقم مجھے دیجیے۔ میں نے اس کو پیسوں کی کمی کی وجہ سے رمضان تک ملتوی کر دیا، تاکہ رمضان تک پیسے آ جائیں تو 27 رمضان کو میں اس کا افتتاح کر دوں، پہلی اینٹ تو رکھ دوں، تو اس سے پہلے پہلے میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں اس کام کو کر سکوں گا۔ تو طاہر صاحب موجود ہیں، عتیق صاحب موجود ہیں، ان کو پیسے دیجئے، اور یہ گلے موجود ہیں اس میں پیسے ڈالیے، میکسیمم ڈالیے، تاکہ وہ کام بھی جلد ہو سکے۔ شکریہ جناب۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے اندر دوڑ لگایا کرو، یہ وہ موقع ہے جہاں دوڑ لگانے ہیں، یہ بنیادی طور پر مورچہ ہے۔
لوگ تو انہوں نے دے دی۔